بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال أيضا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات على محمد. Continuing our discussion from where we left last night, that Allah subhanahu wa ta'ala, out of His rahmat and mercy, has provided the teachings from the Alam al-Wahi, which we human beings have zero access to that domain. This is one of the reasons why we stand in need of the prophets and the awsiya, the deputies of the prophet, the imams, because they are the ones who connect us, who are living on the alamul madda, this dunya, the material world. The prophets and the imams are the ones who are connecting us with alamul ghaib, because alamul madda can simply not survive without the supervision of alamul ghaib. So we call our a'imma alayhim salam, we call the holy prophet, we call the ahlul bayt. First of all, when we use the word ahlul bayt, just a clarification to all of you, FYI, for your information, that the word Ahlul Bayt includes the Holy Prophet. So we don't need to keep on repeating the Prophet and Ahlul Bayt. Technically speaking, the word is an abbreviation in the Arabic language. The full form of Ahlul Bayt is Ahlul Baytin Nubuwah. That's the full form of the word. Those of the people who belong to the household of prophethood. And that's a very beautiful discussion. If, you know, sometimes Allah permits, we can talk about the concept of Ahlul Bayt and why we consider, you know, these 14 personalities to be part of Ahlul Bayt, and why we do not consider the wives of the Holy Prophet or the Ashab and companions of the Holy Prophet, with due respect to the good Ashab, which we respect as well, like Salman Farsi and Abu Zar and others. So, but with due respect to all of those ashab who are not part of Ahlul Bayt, why we do not consider them to be part of Ahlul Bayt? Except the ones like Salman, for whom the Prophet himself has declared that Salman minna Ahlul Bayt. So, Ahlul Bayt in Nubuwwah, those who belong to the household of Prophethood. And the Prophethood is not something which is material. You can see the Prophet, we can see the Prophet, but we can never see the Prophethood. Mulaad farmaya aapne, Nabi ko dekha ja sakta hai, wo to kufar bhi dekh sakte the. Mushrikeen bhi dekhi rahe the na, Paighambar Akram ko. Rasulullah ko dekhne ke liye to iman shart nahi hai, dekhne ko to kafir bhi dekh raha tha, mushrik bhi dekh rahe the, munafiq bhi dekh rahe the. To Rasul, Nabi ko dekh lena, ye daleel iman nahi hai. اور یہ دلیل کمال بھی نہیں ہے. کفار بھی دیکھ رہے تھے پیغمبر اکرم کو, پھر بھی کمال حاصل نہیں کیا, منافقین بھی دیکھ رہے تھے. تو بات رسول تو دکھائی دے سکتے ہیں سب کو, مگر رسول کی نبوت سب کو نہیں دکھائی دے سکتی, صرف ان کو دکھائی دے سکتی جو اس کے اہل ہوں. امام کو تو سبھی دیکھ سکتے ہیں, تو معاویہ ابن ابی سفیان بھی مولا کو دیکھ رہے تھے, دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو امام کو تو سبھی دیکھ سکتے ہیں, مگر امام کی امامت کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے ان کے کہ جو اہل ہوں اس امامت کے نور کے ساتھ. تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اہل بیت, تو میں یہ کلیریفیکیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اور اہل بیت, کیونکہ رسول خود بخود داخل ہیں اس پورے ٹرم کے اندر, اس اصطلاح کے اندر اہل بیت النبوہ. تو میں آپ کی خدمت میں, what I was saying is that we stand in need of the Ahlul Bayt alayhim as-salam to connect the material world, Alamul Madda, with the Alamul Ghaib. And that's why we say in the ziyarat of Imam Sahib al-Zaman alayhi as-salam, As-salamu alayka ayyuha sababul muttasil bayn al-arv wa-s-sama'. My salam to you, O the connecting link between the material world, between the earth and the heaven, the non-material world. So Imam Mahdi alayhi salam is the connecting link between Alamul Madda and Alamul Ghaib, Alamul Shuhud. This Alamul Madda is called Alamul Shuhud, the witnessable world, and Alamul Ghaib, which is the unseeable world. So whatever fall is behind this wall, in Arabic, we don't call it ghaib. It's true that I cannot see behind the wall, but I can always walk out of this hall and see what is there on the other side. Isn't that right? So in Arabic, we don't call it ghaib, because that's seeable for me. Even though I cannot see it right now, but I can walk out and see it. So in Arabic, we don't use the word ghaib. We use the word ghaib for things that are unseeable for me. I have zero access to that domain with any ordinary means, unless and until I reach the level of tazkiyah and taharat and purification of the soul and purify my soul so much and so high that Allah subhanahu wa ta'ala, through the lutf of Ahlul Bayt alayhim as-salam, empower me to have access to the Alamul Ghaib. So we find that Amir al-Mu'mineen alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam says about Salman, Alima Salman, Al-Ilm al-Awwal, Wal-Ilm al-Akhir. Salman has learned the beginning knowledge and the end knowledge, and Salman is amongst us Ahlul Bayt. Salman is amongst us Ahlul Bayt. So this is going to happen when somebody is provided access by the lutf of Ahlul Bayt. So this connection is required for our survival, because fortunately, by the mercy of Allah, we human beings are a component of a body and a soul. The body belongs to the world of matter, but the soul belongs to Alamut Tajarrud, metaphysical world. The problem with the people of this dunya, you know what's the problem of the people of this dunya? They're trying to treat the soul with the rules of world of matter. Material world, rules of dunya. Whereas they are forgetting the basic fact that the things related to the world of matter have nothing to do with your soul. So stop wasting your time. So it's irrelevant for our souls what is the balance in your checking account? Isn't that right? So it doesn't make any difference for your soul what kind of house you live in. So don't waste your time. It doesn't matter for your soul what kind of car do you drive. Because you're talking about things belonging to the world of matter, Alamul Madda, isn't that right? That's not the hometown of the soul. Why in the world would your soul find satisfaction with things belonging to the world of matter when the hometown and the watan of the soul is not the world of matter? So you have to treat your soul with the Nurani teachings, illuminous teachings which are illuminated by the divine light. You have to treat your soul with the Nurani teachings of the Alamul Ghaib that we learned through the Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam, and that's how we provide the food for the soul, and that's how we make our souls alive. So Quran says, Surah Yasin, لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. And my teacher again, Ayatullah Jawadi Amuli Hafidhahullah, in his tafsir, he was saying, in the light of this verse, we understand the humans are classified by the Holy Quran into two categories. Either the human being is a human which Quran considers to be alive, or kafir. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. So the humans are either alive or kafir. So anybody who is a mu'min is considered to be alive, and anybody who fails to have iman is actually a living dead person because of his kufr. So the teachings of Quran and Ahlul Bayt alayhim as-salam make us alive. And all these teachings are coming from Alamul Ghaib. Quran says, Ya ayyuhal nas, Ya ayyuhal ladhina amanu, Istajibu lillahi walil rasool, Iza da'akum lima yuhyikum. Ay sahibana iman, all you who believe, respond positively to the call of Allah and the Messenger when He invites you towards what makes you alive. So we understand that the teachings of the Prophet and Ahlul Bayt alayhimus salam make us alive. The teachings of Quran give life to our spirituality. And the rulings revealed in the Sharia upon the Holy Prophet are the recipe for the humankind. You can find any other recipe. What we are supposed to do, anything that we were supposed to do for our guidance till the last day of this planet has been taught by the Prophet and by the Ahlul Bayt alayhim as-salam. I'm using the two words just in the regular usage, otherwise I already explained it's usually already included. So we find these teachings have been revealed through the Holy Prophet, and practicing over the ahkam of the Sharia is going to take us towards the tariqat, which is the batin of the Sharia. So let's know about the destination. Where are we heading to? In Islam, our destination is clear, our hadaf is clear, and the path which we are treading leading us towards this destination is also clear. So Prophet has said in his hadith, Ash-Shari'atu Aqwali. Shariat mere aqwal ka naam hai. Jo kuch paighambar ne kaha, wa tariqatu af'ali, and tariqat is my actions. Tariqat mere af'al o amal ka naam hai. Wal haqiqatu ahwali, aur haqiqat meri rooh ki halaton ka naam hai. Haqiqat hai na, haqiqat tak pahunchna hai. Asal maqsad to haqiqat tak pahunchna hai. Aapko yaad hai na, Kumail ibn Ziyad maula ke sath ja rahe hain kufe ke qareeb, جیسے مقام پہ کہ جہاں کوئی اور نہیں تھا کوفے میں, تو مولا کو تنہا دیکھا, مولا سے کچھ سوال کرنا شروع کیے کمیل ابن زیاد نے, جنہوں نے دعائے کمیل نقل کی. تو مولا سے کیا پوچھتے ہیں, مولا سے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین مل حقیقہ, مولا سے پوچھ رہے ہیں کہ اے امیر المؤمنین حقیقت کیا ہے. So everybody wants to learn the حقیقت. That's what we are up to. We want to find the حقیقت, and that's the final goal. تو مولا نے کیا جواب میں فرمایا, مالک والحقیقہ, what have you to do with the reality, تمہارا کیا تعلق حقیقت سے. تو اب کمیل کیا کہتے ہیں کہ افلست صاحب سرکا, am I not the one who shares the secret with you, کیا میں آپ کا محرم راز نہیں ہوں. کمیل اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مولا کا محرم راز ہوں. ظاہر ہے یہ دعائے کمیل جو نقل کی ہے کمیل ابن زیاد نے, یہ کوئی معمولی دعا تو نہیں ہے, تو مولا کائنات کی دعا ہے. مولا کائنات کی کوئی چیز معمولی ہو سکتی ہے؟ جس چیز کی نسبت مولا کائنات کی طرف ہے وہ چیز معمولی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ دعا ہے کہ جو معرفت الہی اور محبت الہی سے لبریز ہے صاحبان معرفت کی نگاہ میں. دعائے کمیل محبت الہی سے لبریز دعا کا نام ہے. جب مرحوم امام خمینی سے کسی نے پوچھا, اتنے بڑے استاذ العرفاء, نہ جانے کتنے شاگرد ان کے صاحب معرفت ہیں, وہ خود استاذ العرفاء ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں سب سے اچھی دعا کون سی ہے, ساری دعائیں اچھی ہیں رسول اہل بیت کی, بری کون سی ہے, سبھی اچھی ہیں, مگر عارف کا زاویہ نظر ہمیشہ مختلف ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میری نظر میں سب سے اچھی دعا مناجات, جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھی گویا, وہ مناجات شابانیہ اور دعائے کمیل. اور جو سبب بیان کیا کہ دعائے کمیل ان کو کیوں پسند ہے, تو دیکھیے عارف کا کیا زاویہ نظر ہوتا ہے. وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے دعائے کمیل اس لیے پسند ہے کہ اس دعا میں میرے مولا نے اول سے آخر تک کہیں بہشت کا تذکرہ تک نہیں کیا. مولا کے نگاہ میں بحث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, بحث کی خاطر تو مولا کوئی کام انجام دیتے ہی نہیں ہے. نہیں کہا تھا میرے مولا نے, الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک, خدایا میں تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ تیری آگ سے ڈر لگتا ہے یا تیری جنت کی لالچ ہے, بل عبدتک اہلا للعبادت فعبدتک, بلکہ میں نے تجھے اہل پایا کہ تیری عبادت کی جائے, لہذا تیری عبادت کی. سروات پڑی مولا. جنت کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے, جنت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی محبت کی, یہ تو محبت کرنے والے محب اور محبوب کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ محب اور محبوب کی گفتگو ہے, یہاں بیچ میں لالچ والی چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ تو محبت کا میدان ہے, یہ تو انس کی باتیں ہیں, یہ صاحبان انس ہی بتا سکتے ہیں. ہم تو 100 مرتبہ پڑھ لیں شاید اس نقطے کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہیں بعض لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ یہ حقیقت کا راستہ اس نے ہمارے لیے کھولا, مگر حقیقت کا راستہ طریقت سے ہو کے جاتا ہے. اسی لیے مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے کہ طریقت اس وقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک شریعت پہ مکمل عمل نہ کر لیا جائے. لہذا وہ مرحوم ان صوفی لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے, صوفی حضرات جو ہیں جن کو آج کل بعض ظالم حکومتیں آفیشیل اسلام کے, آفیشیل برانڈ آف اسلام کے طور پہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پروموٹ کر رہی ہیں کہ دیٹس دا آفیشیل برانڈ آف اسلام, صوفی جن کا کوئی تعلق ہی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یا ان کی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے. ہاں ان کے نام کو ضرور استعمال کیا انہوں نے, بھرپور استعمال کرتے ہیں, ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں, مگر کوئی تعلق نہیں مولا کی تعلیمات کے ساتھ. اور انہی کو ظالمین آج بڑے آفیشل برانڈ آف اسلام کے طور پہ, اسلام کا نمائندہ مذہب کے طور پہ ترویج کر رہے ہیں, اس لیے کہ ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں ان کے مظالم کے اوپر وہ میوٹ اور سائلنٹ ہیں. سب سے اچھا تو اسلام ان کی نگاہ میں وہی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تو فلاں مومن تو بڑے نیک مولانا, بڑے شریف, ہمارے تو مولانا صاحب بڑے بالکل شریف آدمی, وہ تو بولتے ہی نہیں کسی جھگڑے میں. یعنی شرافت کی دلیل یہ ہے کہ فلاں مومن کسی جھگڑے میں بولتے ہی نہیں, وہ حق و باطل میں سے کسی کا ساتھ دیتے ہی نہیں ہے. اگر تو یہ علامت ہے شرافت کی کہ ایک آدمی حق و باطل میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ نہیں دیتا, تو پھر تو واقعاً فاتحہ ہی پڑھنی چاہیے. اٹ از ہیومن ٹو ٹیک سائڈز, Isn't it right? It is human to take sides. Kyunki ye to ho nahi sakta ki dono ke dono haq ke upar hain. Ye to maula kainat pehle hi nazar balagha mein faisla kar gaye. Mukhtalafat da'watan illa kanat ihdahuma dalalatun.
Do daave ek dusre se mukhtalif jab bhi honge, un do daavon mein se ek jo hai wo yaqinan gumrahi pe hai.
Bhai main agar keh raha hu ki ye din ka waqt hai, آپ حضرات فرمائیں کہ نہیں مولانا یہ دن نہیں ہے, یہ تو رات کا وقت ہے. اب ظاہر ہے کہ یا آپ حق پہ ہیں یا میں حق پہ ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے دونوں حق پہ,
ہمارے دعوے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں پھر بھی دونوں کے دونوں حق کے اوپر بھی ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو خلاف عقل بات ہے. ایک کو تو باطل پہ ہونا ہی ہے جب دعوے مختلف ہیں, تو ایک کو تو ضلالت و گمراہی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا ایک دعوے کو.
تو یہ انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ حق و باطل میں تشخیص دے. اور ہم جس مولا علی کے ماننے والے ہیں, ان مولا علی کا لقب ہی فاروق اعظم ہے, تو علی کا ماننے والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حق و باطل کی بر وقت تشخیص دے سکے. وہ علی کا ماننے والا ہی کیسا ہے کہ اس کو حق و باطل کا فرق ہی نہیں پتا. 70 سال کے ہو گئے, 75 سال کے ہو گئے, ابھی تک حق و باطل میں فرق کرنا ہی نہیں آیا. تو پھر کیا سیکھا مولا کائنات کی سیرت سے, جب آپ نے حق کو حق ہی نہیں پہچانا, باطل کو باطل ہی نہیں تشخیص دے سکے, تشخیص نہیں دیا تو ساتھ کیا دیں گے آپ حق اہل حق کا, اور باطل کا انکار اور باطل سے بیزاری اور براءت اور دوری کیا اختیار کریں گے جب باطل کو باطل ہی نہیں پہچان سکے. انسان کی تو پوری زندگی ہی ولایت و براءت, موالات اور معادات, حب اور بغض, تولی اور تبری کے اندر خلاصہ ہوتی ہے. پوری کی پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ حب و بغض ہے, حب فی اللہ اور بغض فی اللہ, یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. اور اسلام میں تو ہماری تعلیمات کا آغاز ہی برات سے ہوتا ہے. پہلے ہمیں لا الہ کہنا ہے, تب جا کے راستہ ہموار کریں گے الا اللہ کہنے کے لیے. جب آپ فیک اور فالس اور غیر حقیقی بتوں, خواہشات نفسانی, تاغوتوں, ظالموں, غیر حقیقی خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو, تو آپ کا قلب کیسے آمادہ ہوگا توحید کے نور کے اشراف کے لیے؟ نور توحید تو آئے گا اس وقت, پہلے باطل خداؤں, خواہشات نفسانی, ظالموں اور تاغوتوں کو نگیٹ کریں. اس لیے لا الہ پہلے ہے. میرے استاد آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ مرتبہ تبری, کہ عربی میں تبری اور تولی کہتے ہیں, اردو میں ہم تبرا اور تولا کہتے ہیں. تو استاد فرمائے تھے کہ رتبہ تبری مقدم ہے رتبہ تولی کے اوپر.
اگر آپ ولایت اور تولی کا, اگر آپ اہل بیت کے ساتھ ان کو ولی ماننا, مولا ماننا جو کہ واجب ہے, اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی شرط مقدم یہ ہے کہ پہلے ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کیجئے.
یہ کیسی ولایت ہوئی کہ دشمنوں کے مقابلے میں خاموش ہیں, ساکت ہیں. فرض کریجئے کہ صفین کا معرکہ ہو رہا ہے, فرض کر لیجئے معرکہ صفین ہو رہا ہے, ادھر معاویہ ابن ابی سفیان اور ادھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, اور میں درمیان میں خاموش کر رہا ہوں, نہ ادھر کا ساتھ دے رہا ہوں نہ ادھر کا ساتھ دے رہا ہوں, تو مجھے
میرا یہ موقف کس کے فائدے میں ہے؟
یہ مولا کائنات کو فائدہ ہو رہا ہے میرے سکوت کے ذریعے سے.
یہ تو ایک بچہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے سکوت اور نیوٹریلٹی کے ذریعے سے. There is no room for neutrality in Islam. There is nothing as neutrality. You have to take sides being a human being. میری نیوٹریلٹی کے ذریعے سے تو فائدہ مولا کائنات کا تو نہیں ہو رہا, مگر مولا کے مخالف کا ضرور ہو رہا ہے. اس لیے کہ مولا کو جو مدد حق کو برقرار کرنے کے لیے چاہیے تھی وہ ان کو نہیں مل سکی, نتیجہ تو ان کے ظالم کی تقویت ہوئی.
ملاحظہ فرمایا آپ نے, لہٰذا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ نہیں ہم تو یہ فلاں صاحب تو بڑے شریف ہیں, وہ تو مولانا کسی چیز میں بولتے ہی نہیں. تو یہ شرافت کی علامت, یہ بھی اس طویل فہرست کا ایک حصہ ہے. جیسے میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ کچھ کانسیپٹس ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ بعض لوگوں کے اذہان میں مشوہ ہو گئے, غلط ہو گئے,
کج ہو گئے, ٹلٹڈ ہو گئے, اس لیے کہ سورس آف انفارمیشن جو تھا وہ اصل میں سورس آف ڈس انفارمیشن تھا. جہاں سے سیکھا وہ ڈس انفارمیشن سورس تھا, ہاؤز آر ڈراپ آؤٹ سے سیکھا. کیا ہم نے بچے کا آپریشن کرانا ہو تو آپ جائیں گے کسی ایسے انسان کے پاس جس نے 6 سال 7 سال میڈیکل کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بجائے 1 سال 1.5 سال اٹینڈ کیا میڈیکل کالج, اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے آ گیا؟ لے کے جائیں گے اپنے بچے کی سرجری کرانے کے لیے ایسے انسان کے پاس؟ مطلب صبح و شام جا رہے ہیں بازے لوگ ایسے نیم ملاؤں کے پاس کہ جنہوں نے حوزے کی تعلیم کو زندگی بھر مکمل نہیں کیا, صبح و شام جا رہے ہیں. آپ نے یہ لائف ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے. ہمیں امانت اہل بیت یہ نورانی تعلیمات کو من و ان منتقل کرنا ہے اپنی نسل تک. بعض پڑھے لکھے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہر چیز میں پڑھی لکھی اپروچ رکھتے ہیں مگر دین کے معاملے میں آ کے انتہائی غیر پڑھی لکھی اپروچ پیش کرتے ہیں. کم از کم اپنے عمل کے ذریعے سے پروفیشنل اپروچ نہیں ہے, اکیڈیمک اپروچ نہیں ہے, عالمانہ باشعور بابصیرت اپروچ نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مرحوم امام خمینی کا قول نقل کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ طریق شریعت کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنا انسان کو باطن ہر چیز کا, ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور شریعت ظاہر ہے اور اس ظاہر کا بھی ایک باطن ہے اور باطن شریعت کو اسلام میں طریقت کہا جاتا ہے. تو باطن شریعت تک پہنچنا ممکن اسی صورت میں ہے کہ جب انسان مکمل طور پہ شریعت پہ عمل کرے اور شریعت اور طریقت کو ملانے کے ذریعے سے, متصل کرنے کے ذریعے سے, کمبائن کرنے کے ذریعے سے جب آپ استمرار کے ساتھ شریعت کے اوپر مکمل عمل کریں اور طریقت کے اوپر بھی اس پہ طریقت تک رسائی حاصل کریں, پھر شریعت اور طریقت کو باہم جمع کر دیں, اکٹھا کر دیں, تب اللہ کی طرف سے آپ کو حقیقت تک رسائی کروائی جائے گی.
جو انسان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے, تو قرآن کے بارے میں جس طریقے سے کہا گیا, قرآن کے بارے میں جس طریقے سے کہا گیا کہ انہو لقرآن کریم, یہ ایک محترم کتاب ہے, لا یمسہ الا المطہرون, نو ون کین ٹچ اٹ ایکسیپٹ دی پیوریفائیڈ. تو میرے استاد یہ فرما رہے تھے تفسیر میں کہ جس طریقے سے اگر آپ ظاہر قرآن کو چھونا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس طہارت ہو. آپ وضو کریں گے, بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں باطن قرآن کو چھوؤں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس طہارت باطن ہو. قرآن کا بھی تو ظاہر ہے اور باطن ہے. میں نے بھی عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہے, ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور ان بعض لوگ ہیں جو فقط ظاہر بین ہیں, جو ظاہر کائنات, ظاہر عالم مادہ کی بعض چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں. عالم مادہ کی ساری چیزیں تو بہر ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں, ہم تو عالم مادہ تک کی ساری چیزوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہماری ملکی وے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 1 بلین لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. یہ بھی ملکی وے تو عالم مادہ کا حصہ ہے نا, ہمیں تو عالم مادہ کی بھی ریلم کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی حدود اربع کتنی ہیں. اور عالم مادہ کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں سے عالم تجرد کا آغاز ہوتا ہے. تو ہم تبھی عالم مادہ کی حدود تعین کرنے کی حد کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں, تو ہم سارا کا سارا تو عالم مادہ بھی نہیں دیکھ سکتے. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عالم مادہ کی ہر شے جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے, اور قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. لہذا امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا, ان للقرآن ظہرا و بطنا, قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, ولی بطنہ بطن الی سبعۃ ابطن, اور اس کے باطن کے مزید باطن ہیں یہاں تک کہ اس کے 7 باطن ہیں. اور میرے استاد یہ فرمائے تھے اگر 7 کے 7 معنی ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوتے تو کبھی بھی امام کاظم علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ 7 بطون ہیں. معلوم ہوا کہ 7 کے 7 معنی قرآن کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ہمیں تو ایک بھی معنی باطنی کا علم نہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ باطن, بعض تو ایسے لوگ ہیں ان کو ظاہر قرآن کا بھی علم نہیں ہے, اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے. اپنے انسانوں کی کیفیت
یعنی 124,000 انبیاء خدا نے نازل کیے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور بعض انسانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو اللہ کی آخری نازل کرتا کتاب کو صحیح طریقے سے ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی.
قرآن کے بارے میں وی ہیو ٹرپل ریسپانسبلٹیز آن اور نیک، وی نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ریسائٹ اٹ پراپرلی اینڈ ٹو لرن اٹس نالج، وی انڈرسٹینڈ دی کنٹینٹس اینڈ دین وی پریکٹس. ٹھیک ہے نا، یہ ایک انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور ایک المیہ بھی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے قرآن کا ایک ظاہر و باطن ہے، اسی طرح سے میرے استاد نے فرمایا کہ احادیث، اسی طریقے سے احادیث کا بھی ظاہر و باطن ہے. اب جب پیغمبر اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ شریعت میرے اقوال کا نام ہے، طریقت میرے افعال کا نام ہے، حقیقت میرے احوال کا نام ہے، والمعرفت و رأس و مالی، اور معرفت میرا کل سرمایہ ہے، یعنی کل کا کل سرمایہ حیات پیغمبر کا ان کی معرفت ہے، والخوف رفیقی، اور اللہ تعالی کا خوف، اور خوف میرا ہم سفر ہے، میرا رفیق ہے، والفقر فخری، اور فقر اور اللہ کی طرف اپنے محتاج ہونے کا احساس رکھنا، یہ میرے لیے باعث فخر ہے. انسان محتاج تو ہمیشہ ہی ہے، مگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم محتاج ہیں. محتاج تو ہم ہمیشہ ہی ہیں، احساس مر گیا ہے بعض لوگوں کا. اللہ کی طرف فقیر اور محتاج ہونے کا احساس کرنا قابل فخر بات ہے انسان کے لیے. وہ بہی افتخر و علی سائر الانبیاء، اور تمام انبیاء کے اوپر اس چیز پر میں فخر کرتا ہوں. تو یہ تو ظاہر ہے حدیث کے اعتبار سے میں نے اس کا معنی اور اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا، مگر ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اور باطن قرآن کو جس طریقے سے سمجھنے کے لیے طہارت باطن کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے باطن حدیث معصوم کو سمجھنے کے لیے بھی طہارت باطن کی ضرورت ہے. ہماری تو مجالس کا موضوع ہی یہ ہے، قیام کربلا اور طہارت باطن، کس طریقے سے ہم باطن کی طہارت کو حاصل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. کون سی چیزیں ہیں جو اہل بیت کو محبوب ہیں، جو ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی امام حسین کے قافلے میں شامل ہو سکیں. مقصد ہی ہمارا تو مقصد حیات ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ویسے عبادت کریں جیسے ہمارے معصومین نے فرمایا. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب نتیجہ جب آ گیا باطن کے اوپر، تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ رسول نے کس انداز سے عمل کیا، رسول کے اعمال کیسے تھے. رسول کا ایک عمل ہے نماز، اور اتنی زیادہ نہ فقط یہ کہ اتنی زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ نماز سے محبت تھی. دیکھیں عزیزان محترم، نماز پڑھنا ایک الگ بات ہے، اور نماز کو محبوب سمجھنا یہ بالکل الگ بات ہے. ایک انسان کو نماز سے محبت ہو، پیغمبر اکرم کو نماز سے محبت تھی، اتنا پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کرائی، فرمائی کہ طہٰ، یعنی اے طاہر، یا طاہرا من العیوب و یا ہادیا الی علام الغیوب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، گویا رات میں آپ کم کھڑے ہوئیے، آدھا کر دیجئے یا اور بھی کم کر دیجئے. اتنا پیغمبر اکرم نماز میں کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے رات میں، اتنی محبت تھی نماز کے ساتھ. ایک عمل پیغمبر اکرم کا روزہ تھا، روزے سے بڑی محبت تھی، روزے رکھا کرتے تھے مسلسل روزے پیغمبر اکرم رکھا کرتے تھے. اب روزے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانا اور پینا ہم بند کر دیں تو ہو گیا روزہ، جبکہ اسلام کی روح سے کھانا پینا روک دینے کا نام روزہ نہیں ہے. اگر کوئی کھانا پینا بند کر دے تو اس کو روزہ نہیں کہا جاتا. پیغمبر اکرم کے دور میں خاتون نے غیبت کی، اور غیبت کرنے کے بعد پیغمبر کے حضور میں آئی تو آپ نے فرمایا کہ آؤ کھانا کھا لو. کہا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں. کیا تم روزے سے نہیں ہو، تم بھوکی ہو. چنانچہ اگلے دن یہی واقعہ دہرایا گیا، اگلے دن دوبارہ اس خاتون نے روزہ رکھا اور دوبارہ غیبت کی. اب پیغمبر اکرم کے تو علم غیب سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے،
دوبارہ غیبت کی, دوبارہ پیغمبر کے حضور آئی, دوبارہ پیغمبر نے کروایا, فرمایا کہ کھانا کھا لو. کہا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں. کیا تم روزے سے نہیں ہو, تم بھوکی ہو. اور روایت میں کہ جب ایک دن اس نے غیبت نہیں کی اور پھر پیغمبر کے حضور میں شرف یاب ہوئی, اس دن پیغمبر نے فرمایا کہ آج تم روزے سے ہو. فرمایا آپ نے, یہ عوام الناس, اس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں یہ صوم العوام, یہ عوام الناس کا روزہ ہے کہ جو اس کو روزہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا روک دیا تو روزہ ہمارا ہو گیا, بس جان چھوٹی, وہ واجب ادا ہو گیا. یہ واجب بھی ادا اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, اس طریقے سے واجب بھی فقط اس طریقے سے کرنے سے واجب بھی ادا نہیں ہوتا. تو یہ صوم العوام کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا درجہ روزے کا, صوم الخواص. صوم الخواص کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں انسان کا فقط پیٹ روزے سے نہ ہو بلکہ اعضائے بدن بھی روزے سے ہو, انسان کی آنکھ بھی روزے سے ہو. چنانچہ میری آنکھ, میں اپنی آنکھ کے ذریعے سے کوئی ایسا حرام کام نہ کروں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. ایک شخص آیا میرے مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس اور عرض کی کہ مولا میں کسی خاتون کو پشت سے دیکھ سکتا ہوں پیچھے سے؟ آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو تمہاری ناموس کی طرف, تمہیں پسند ہے کہ تمہاری ناموس کی طرف کوئی اور پشت سے نگاہ کرے؟ کہا نہیں مولا, مجھے تو یہ پسند نہیں ہے. کہا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند مت کرو. مولا فرمایا آپ نے, کتنا عزیز ہے یہ, کتنی معقول, کتنی لاجیکل تعلیمات ہیں. لہٰذا ہمارے آنکھیں بھی روزے سے ہونی چاہیے, ہماری زبان بھی روزے سے ہونی چاہیے. ایک بہت بڑے عارف کا واقعہ ہے, آیت اللہ جواد تہرانی, وہ جنازے میں شریک تھے کسی مومن کے. جنازے میں تو شرکت کرنا بڑے ثواب کی بات ہے. جب کبھی انسان کو فرصت ملے, انسان کو چاہیے کہ ضرور شرکت کرے جنازے میں. چنانچہ وہ جنازے میں شریک ہوئے اور جب جنازے کے قریب پہنچے, تھوڑی دیر بعد انہوں نے یو ٹرن کیا اور وہاں سے واپس آ گئے.
چنانچہ کسی پوچھنے والے نے بعد میں جا کے ان کے حضور میں پوچھا کہ قبلہ آپ جو جنازے میں تشییع الجنازہ میں شریک تھے, اس کے درمیان آپ اچانک مڑ کے واپس آ گئے, اس کا سبب کیا ہے؟
کہا وہ پردے نگاہوں کے سامنے سے کھسکے اور پھر میں نے دیکھا حجابات جو انسان کے گناہ کے وجہ سے ہوتے ہیں, چونکہ جو طہارت قلب رکھتے ہیں ان کے نگاہوں کے سامنے تو حجابات نہیں ہوتے. تو کہیں جب دیکھا تو وہ جو تابوت لوگ کاندھے پہ لیے جا رہے تھے, تو میں نے دیکھا تابوت کے اندر ایک موٹا تگڑا کتا لیٹا ہوا ہے.
چلے میں نے سوچا کہ میں کتے کے جنازے میں کیا شرکت کروں, میں مڑ کے واپس آ گیا.
پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا نا کہ لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ الکلب, یہ مضمون روایت ہے کہ ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو. ملائکہ داخل نہیں ہوتے ایسے گھر میں جس میں کتا ہو.
اگین یہ تو ظاہر حدیث ہے, اب ہر حدیث کا ایک باطن بھی ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اس حدیث کا باطن کیا ہے. ہمارے عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ احتمالاً اس کا باطن یہ ہے کہ قلب جو ہے وہ کنایا ہے بد زبان انسان سے, جس آسان کا کوئی کنٹرول اپنی زبان پہ نہیں ہے, جب چاہا جو چاہا اپنی زبان سے کہہ دیا, جس کی توہین کر دی, تہمت لگا دی, غیبت کر دی, بدتمیزی کر دی, بد اخلاقی کر دی, زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس انسان کا باطن کتا ہے. قلب جو ہے علم اخلاق میں کنایا ہے بد زبان انسان کے سلسلے میں.
چنانچہ صاحبان عرفا کبھی کتے کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے,
کیونکہ حجابات نہیں نا دیکھ رہے ہیں حقیقی سے. یہ تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے انسان, جب آپ انسان کو حقیقی شکل میں دیکھتے ہیں. آپ گھر پہنچتے ہیں, فلاں انسان کو کس کیفیت میں دیکھ رہا ہے انسان, اپنے دوستوں سے مل رہا ہے, اپنے کام پہ جا رہا ہے, بازار سے گزر رہا ہے. لہٰذا آیت اللہ گلپیغانی مرحوم کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے جا کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں یہ درخواست کی کہ مولا یہ بصیرت, یہ میرے قلب کی بینائی مجھ سے لے لیجئے, مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا,
لوگوں کو ان کی حقیقی شکلوں میں دیکھنا اب گوارا نہیں ہوتا.
تو ہر چیز کا ایک باطن ہے, یہ حقیقی چہرہ ہے نا. ادھر ہم اتنی تاکید کرتے ہیں رزق حلال کی, رزق حلال کی, بچوں کی تربیت پہ گفتگو ہوتی ہے, لوگ آ کے پوچھتے نہیں مولانا نصیحت کریں بچوں کی, ہم کیسے تربیت کریں. میں ہمیشہ مومنین سے یہ کہتا ہوں کہ حضور اساس بچے کی تربیت کی رزق حلال ہے, اگر آپ نے رزق حلال فراہم کیا مکمل طریقے سے، خمس صحیح طریقے سے ادا کیا گیا ہے، جناب زہرا کا حق نہیں ہے آپ کے مال میں، صحیح طریقے سے خمس ادا کیا گیا ہے اور صحیح سورس سے کمایا گیا ہے، تاغوتوں کی نوکریاں نہیں کر رہے ہیں، حرام صرف سور کھانا ہی نہیں ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو حلال کھاتے ہیں، بھائی فقط یہی تھوڑی ہے اسلام کے اندر کہ ایک یہی واحد حلال تھا اور واحد حرام تھا کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے تاکہ رزق مکمل حلال کہلائے. چنانچہ اساس بچے کی تربیت کے لیے رزق حلال ہے، اور اس کے بعد 50% کام تقریباً انسان کا مکمل ہو سکتا ہے اگر آپ خود عمل پیرا ہو، اگر ماں باپ خود نمونہ عمل بنے بچے کے سامنے تو تقریباً 50% کام خود بخود حل ہو گیا. لہٰذا میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں سنڈے اسکول سے زیادہ، بچوں کے لیے سنڈے اسکول سے زیادہ بڑوں کے لیے سنڈے اسکول کی ضرورت ہے. اصل میں ہمیں بڑوں کے لیے سنڈے اسکول کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے ہیں جو کہ بگڑے ہوئے ہیں، جو نمونہ عمل بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بچہ تو اپنے ماں باپ سے سیکھ رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، وہ تو عالم باطن ہے نا، وہ تو باطن کا عالم ہے نا، دیکھا کچھ لوگوں کے سامنے پاک و پاکیزہ طیب طاہر غذا رکھی ہوئی ہے، مگر طیب و طاہر غذا کو چھوڑ کے غلاظت کھا رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن کو حلال کھانا نصیب تھا. اٹ واز پاسبل فار دیم ٹو ایٹ دا حلال بٹ دے انٹینشنلی آپٹڈ فار حرام. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ کہ غذائے حرام کا باطن سوائے غلاظت کے اور کچھ نہیں ہے، جس کو پیغمبر نے مشاہدہ کیا معراج کے موقع پہ. اگر ہماری آنکھوں سے یہ حجابات گناہوں کے دور ہو جاتے تو ہم بھی دیکھ سکتے تھے بہت کچھ، مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا. مگر صرف اس وجہ سے جسٹ بیکاز وی کین ناٹ سی وی ڈونٹ ہیو دا لائسنس ٹو ڈینائی اٹ ایدر. Isn't that right? ہمارا دیکھنا ہم جانتے ہی کیا ہے، انسان کے علم کی حقیقت ہی کیا ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ اتنی کم ہے ہماری معلومات کہ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ہم جاہل ہیں. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے. قرآن نے پہلے یہ اعلان کیا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے، یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں. اب قرآن تو کوئی قرآن کتاب حقیقت ہے، قرآن حقیقت گوئی کر رہا ہے. اب اگر کوئی صاحب یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے غصب کر کے اسے مال سے اور روٹی خرید کے لائے ہیں اور یہ روٹی کا لقمہ کھا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ روٹی نہیں ہے، یہ آگ کھا رہے ہیں. اب نعوذ اللہ، قرآن جھوٹ تو نہیں بول رہا، قرآن مجاز گوئی تو نہیں کر رہا، یہ تو کتاب حقیقت ہے. کیا یہ صاحب اس کو آگ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آگ کی شکل میں دیکھ رہے ہو تو کبھی بھی نہ کھاتے، بیکاز اٹ ٹیکس انسینٹی ٹو کنزیوم فائر. Isn't that right? انسان پاگل اور باولا ہی ہوگا کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے آگ کو کھائے، مگر انسان نہ جانے ہیں جو کتنے کھا رہے ہیں. تو اسلام کتنا عمدہ اور پیارا دین ہے کہ جو ہمیں باطن تک باطن کے مشاہدے کی ترغیب دلا رہا ہے، کیونکہ جب ہم باطن کا مشاہدہ کریں گے تب ہمارے فیصلے، ہمارا موقف حقیقت کے اوپر مبنی ہوگا. صلوات پڑھیے مولانا. اگر امام صاحب زمان علیہ السلام یہاں موجود ہوتے تو اس روٹی کو آگ کی شکل میں دیکھتے، اس روٹی کو آگ کی شکل میں دیکھتے، روٹی کی شکل میں نہ دیکھتے، آگ کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے. در حقیقت ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ حجابات ہیں جس کی وجہ سے ہم ملکوت السماوات والارض باطن سے محروم ہیں. تو کمال یہ ہے کہ انسان طہارت قلب حاصل کرے تاکہ ہم باطن کا مشاہدہ کر سکیں. یہ دیوار ہے اور یہ چھت ہے اور وہ ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ایک ستون نصب ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک جانور بھی دیکھ لے تو وہ پہچان لے گا کہ یہ دیوار ہے اور یہ چھت ہے. دس از ناٹ واٹ ڈسٹنگوشز این اینیمل فرام اے ہیومن بینگ.
what distinguishes an animal from a human being is the human is empowered potentially to look at the batin of the things, whereas the animal can never see the batin of the things. It doesn't have the potential to see. یہ ہے فرق انسان کامل میں اور حیوان کے اندر. لہذا میں آپ کی خدمت پر عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کا ایک عمل روزہ تھا, اور صوم الخواص کہا جاتا ہے اس روزے کو کہ جہاں انسان کے بدن کے تمام یہ اعضاء جو ہیں, یہ سات اعضاء ہیں جن پہ تکلیف شریک عائد ہوتی ہے, یہ ساتوں اعضاء انسان کے روزے دار ہوں, آنکھیں بھی روزے سے ہوں, آنکھیں سے کوئی حرام کام نہ ہو آنکھوں سے, چنانچہ ہاتھ بھی روزے سے ہوں, پاؤں بھی روزے سے ہو, زبان بھی روزے سے ہو, سکان بھی روزے سے ہو, یہ ساری چیزیں روزے سے ہو. لوگ کہتے نہیں مولانا میں تھوڑی غیبت کر رہا تھا, وہ تو فلاں صاحب کر رہے تھے, میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ السامع بالغیبت احد المغتابین, غیبت کا سننے والا دو المغتابین, تسنیہ کا صیغہ ہے, دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے. یعنی مولا نے یہ نہیں فرمایا اپنی حدیث مبارک میں کہ غیبت ایک نے کی ہے دوسرے نے سنا, مولا فرما رہے ہیں غیبت کے اوپر سننے والا دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے, یعنی دونوں نے غیبت کی. مولا نے فرمایا آپ نے کیا شان ہے عدالت امیر المومنین کی, غیبت دونوں نے کی ہے, اس آدمی نے اپنے خاموش رہ کے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے گویا. اگر آپ اسے ڈس اگری کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو نہی عن المنکر کریں, خاموش نہ بیٹھیں. شرائط کے مطابق اگر آپ خاموش بیٹھتے, اگر آپ نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتے, اتنے کمزور ایمان کے ہیں, تو اتنے کمزور ایمان کے انسان کو چاہیے کہ پھر کوئی منصب نہ سنبھالے. Stay where you belong. پھر آپ اتنے بڑے آگے بڑھ چڑھ کے پھر کیوں آگے آپ آگے بڑھ رہے ہیں جب آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں. اہل اس کو, وہ جو اہل ہے جو اس کو آگے بڑھنے کا حقدار ہے اس کو آگے بڑھنے دیں, جو دین کے اوپر سبقت لیے ہوئے ہے, جو روحانیت میں آپ سے آگے ہے اس کو آگے بڑھنے دیں. آگے بڑھتے وقت تو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, دین کے اوپر عمل کرتے وقت پھسڈی ہیں, اس سے تو کام نہیں بنتا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی, اگر آپ روک نہیں سکتے تھے اتنے کمزور ایمان کے, کم از کم پاؤں میں تو کسی نے بیڑیاں نہیں ڈالی تھی, آپ اٹھ کے باہر تو جا سکتے تھے. You could have left the gathering. اگر آپ اسی مجلس و محفل اسی گیدرنگ کا حصہ ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں یکساں طریقے سے شمار کیے جاتے ہیں. چنانچہ یہ ہے صوم الخواص. جب باطن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے, اور پھر اس کے علاوہ تیسرا مرحلہ روزے کا ہے خاص الخواص کا روزہ, جس کو ہمارے صاحبان معرفت یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان تصور گناہ بھی نہ کرے بلکہ غیر اللہ کا تصور بھی نہ کرے. یہ ہے وہ مرحلہ کہ جو رسول و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کا مرحلہ ہے. نہ فقط یہ کہ وہ ذہن کے اندر فکر کے اندر گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے تھے, کرنا تو دور کی بات ہے, بلکہ غیر اللہ کا بھی تصور ذہن میں نہیں لایا کرتے تھے. تو پہلے والا جو قسم عوام کی ہے وہ والا روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ جیسے ہی کھانا کھایا, تو وہ تو کھانے پینے کو روک دیا ہے نا فقط, تو جیسے ہی کھانا کھایا روزہ ٹوٹ گیا, پانی پیا روزہ ٹوٹ گیا. دوسرا والا روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ جو پورے اعضاء بدن کے اوپر تقسیم ہوا ہوا ہے, وہ والا روزہ ایسے ٹوٹے گا جیسے ہی انسان نے گناہ کیا اب روزہ قبول نہیں ہو سکتا, ٹوٹنے سے مراد یہ ہے. اور تیسرا والا روزہ کیسے قبولیت سے گر جائے گا؟ جیسے ہی غیر اللہ کا تصور ذہن کے اندر آیا. لہذا پیغمبر اکرم کی یہ کیفیت تھی کہ غیر اللہ کا تصور بھی نہیں کرتے تھے. اب جب اذان کا وقت آتا تھا تو بلال سے کیا فرمایا, ارحنا یا بلال, یعنی ہمیں راحت بخشو اے بلال, بجائے اس کے کہ بلال سے یہ کہتے کہ بلال اذان کہیے, پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا, ارحنا یا بلال, ہمیں راحت بخشو اے بلال, کمفرٹ اس. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اذان کہیے, اذان کہی جائے گی تو اللہ کا ذکر چھڑے گا, اللہ کے تذکرے سے پیغمبر اکرم کی روح کو قلب کو سکون و اطمینان ملتا تھا, لہذا فرما رہے ارحنا یا بلال. فرمایا آپ نے یہ کیفیت ہے ذکر الہی کی, یاد الہی کی. اور وہی پیغمبر اکرم جب معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں, اور اب اللہ تعالی نے جب گفتگو کی, جب واپس آئے پیغمبر نے خود بیان فرمایا
کہ جب کسی نے پوچھا کہ بِأَيِّ لِسَانٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، کس لسان میں شب معراج آپ کے پروردگار نے آپ سے گفتگو کی، تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خاطبنی بلسان علیین، علی کے لسان میں مجھ سے گفتگو کی، قال یا
حیدری،
قال یا احمد انا شیء لیس کالاشیاء، اے احمد میں ایک ایسی چیز ہوں جو باقی اشیاء کی مانند نہیں ہوں، لا اقاس بالناس، لوگوں کے ساتھ میرا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، ولا اوصف بالشبہات، نہ تصورات کے ذریعے سے مجھے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، خلقتک من نوری، آپ کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا، وخلقت علیا من نورک، اور علی کو آپ کے نور سے خلق کیا، اطلعت علی سرائر قلبک، میں آپ کے دل کے چھپے ہوئے رازوں سے آشنا ہوں، فلم اجد فی قلبک احب من علی، میں نے آپ کے دل میں علی سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں پایا، فخاطبتک بلسانہ، لہذا تو میں نے آپ سے علی کے لسان میں گفتگو کی، کیما یطمئن قلبک، کیما یطمئن قلبک، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے. جب آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کی پذیرائی ہو. مہمانداری کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے، بہترین طریقہ یہ کہ جو مہمان کو پسند ہے اس کے مطابق پذیرائی کی جائے. تو پیغمبر کے سلسلے میں جب اللہ نے مہمانداری کی ہے تو پیغمبر کی پسند کا لحاظ رکھا ہے، اور پیغمبر کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہستی مولا کائنات کی ہستی ہے. صلوات پڑھیے محمد والوں. اب وہ پیغمبر اکرم کہ جو ایک لحظے کے لیے بھی ساری زندگی غیر خدا کا تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے، وہ پیغمبر اکرم جب ان کے دل میں سب سے محبوب ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، پس ثابت ہوا کہ ذکر علی برابر ہے ذکر پروردگار کے. اگر ذکر امیر المومنین ذکر اللہ کے برابر نہ ہوتا اپنی ویلیو میں، تو کیسے پیغمبر اکرم کے دل میں سب سے محبوب مولا کائنات ہوتے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مولا کائنات کی محبت، انشاءاللہ کل کی مجلس اور آخری مجلس ہے، چند عرائض محبت اہل بیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اور ولایت کے حوالے سے عرض کرنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ باطن کی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو مطابق بنائیں رسول و اہل بیت کے اعمال سے، اور ان کے اعمال میں سے ایک عمل روزہ ہے، اور ان کے روزے کی یہ شان ہے، باطن اور ظاہر انسان کا ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جب تک باطن ہمارا ایک نہیں ہوگا ہم مناجات کے قابل بھی نہیں ہیں. یہی کہا تھا نا پیغمبر اکرم نے کہ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کر رہا ہے. دیکھیں عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ندا اور ایک نجوہ، منادات اور مناجات. ندا کہتے ہیں وہاں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی آپ سے دور کھڑا ہو اور آپ بلند آواز سے اسے پکار رہے ہوں، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ندا دے رہے ہیں. مگر کوئی آدمی آپ کے قریب ہے تو وہاں آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں آپ ہلکے سے آہستہ سے سرگوشی کر دیں تب بھی وہ سن لے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ سے قریب ہے. تو سرگوشی کرنے کو وسپر ٹاک، سرگوشی کرنے کو عربی میں نجوہ اور مناجات کہا جاتا ہے. اور بلند آواز سے اگر کسی کو آپ بلاتے ہیں آواز دے کے کہ جو کوئی بھی سن سکتا ہو، وہاں ندا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا اپنی حدیث مبارک میں کہ المصلی ینادی ربہ، مصلی اپنے پروردگار کو ندا دے رہا ہے، نہیں، پروردگار کیا دور ہے کیا؟ ندا کس بات کی؟ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا، پیغمبر اکرم کیا فرمائے؟ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، یعنی اتنا قریب ہے اللہ تعالی سے کہ مناجات کرنے کی پوزیشن میں ہے. اسی لیے ہمارے عرفا یہ کہتے ہیں، اہل باطن، اہل معنی، اہل معرفت، صاحبان معرفت یہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک مناجات الہی کرنے کے مرحلے میں آتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے دل سے محبت دنیا کو خالی نہ کر لے. اس لیے کہ اگر محبت دنیا دل میں پائی گئی تو انسان اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا.
راجہ فرمایا آپ نے کیوں حب دنیا کے اوپر اتنی تاکید کرتے ہیں کہ اسے پرہیز کیا جائے؟ سارے گناہوں کی اساس یہ دنیا کی محبت ہے. نہیں مولانا ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں, کہتے ہیں ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. سیاسی گفتگو چھیڑے نا. نہیں مولانا ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. ہم بھی یہاں رہنے ہی کے لیے آئے ہیں, ہم مرنے کے لیے نہیں آئے. کس قیمت پہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ بات یہ ہے دین بیچ کے رہنے کے لیے آئے ہیں؟ اہل بیت کی اقدار کا سودا کر کے رہنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, ہم دین محفوظ رکھتے ہوئے رہنے کے لیے آئے ہیں. اگر اہل بیت کی اقدار پہ عمل ہو سکا تو ضرور رہیں گے, نہیں ہو سکا تو اس شہر میں چلے جائیں گے, اس صوبے میں چلے جائیں گے, اس ملک میں چلے جائیں گے کہ جہاں اہل بیت کی اقدار پہ ہم عمل کر سکیں. کیونکہ اہل بیت کی سکھائی ہوئی اقدار سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو سرمایہ حیات قرار پائے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ باطن اور ظاہر کو ایک جیسا بنایا جائے. جب آپ کسی کے کان میں بات کر رہے ہوتے ہیں, مناجات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بیچ میں شریک نہ ہو, کوئی بھی دوسرا بات آپ کی نہ سن سکے. تبھی تو آپ کان میں سرگوشی کر رہے ہیں. اگر آپ چاہ رہے تو باقی 10 لوگ بھی سن رہے ہوتے تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کان میں بڑھ کے سرگوشی کر رہے ہیں. یعنی سرگوشی اور نجوہ اور مناجات کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ان دو کے درمیان جو گفتگو ہے اس میں کوئی بھی تیسری شے شریک نہ ہو, چاہے کوئی تیسرا انسان, چاہے وہ کسی اور تیسری چیز کی محبت. لہذا ایک بڑے بزرگ ہمارے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو خدا کے حضور میں کیا عرض کی کہ خدایا میں کس زبان سے تجھے پکاروں؟ اسی زبان سے جس سے میں صبح و شام گناہ کرتا ہوں. میں کس دل سے تجھ سے مناجات کروں؟ مناجات کا تعلق دل سے ہوتا ہے, ندا کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. مناجات اصل میں دل کی طہارت کی سبب کی جا سکتی ہے. مناجات کا پری ریکوزٹ طہارت قلب ہے. تو اصل میں نجوا و مناجات تو اصل میں ہوتی ہی دل سے ہے. یہ خدا سے دل سے گفتگو کرنے کا نام اصل میں مناجات ہے. تو میں کس دل سے تیرے ساتھ مناجات کروں جس دل میں آلائش گناہ کی اور ظلمتیں پائی جاتی ہیں؟ یہ سب معرفت کی باتیں ہیں. اور والخوف رفیقی, اللہ کا خوف میرا ہم سفر ہے. کتنی پیاری بات کی پیغمبر اکرم نے, ہمیشہ خوف اللہ کا ہم کے ہمراہ ہے. ایک معروف زمانہ بدنام زمانہ شخص کا انتقال ہوا, چنانچہ معاشرے کا کوئی بھی آدمی شرکت کے لیے تیاری نہیں تھا جنازے میں. جب کچھ لوگ اتنے بدنام ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں پھر لوگ شرکت پسند بھی نہیں کرتے. مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ خالط الناس مخالطتن, لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے گھل مل کے رہو کہ ان عشتم معاها حنوا الیکم, اگر تم ان کے ساتھ جب زندگی گزارو تو لوگوں کو خواہش ہو, لوگ یہ چاہیں کہ تمہارے پاس آئیں. وَإِن مُتْتُمْ بَكَوْا عَلَيْكُمْ, اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے اوپر گریہ کریں. اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے انسان کو کہ زندہ رہے تو لوگوں کی خواہش ہو کہ ہم سے ملنے کے لیے آئیں, مر جائیں تو لوگ ہمارے اوپر روئیں. تو مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے کھلم کھلا برائیوں میں مشغول ہوتے ہیں کہ جو جن کے پھر جنازے میں لوگوں کی شرکت کرنا پسند بھی نہیں کرتے. اچانک ایک اہل معرفت اچانک ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے. چنانچہ اس شخص کی زوجہ نے ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ کیسے آ گئے؟ تو کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اس کے جنازے میں, میرے شوہر کے. کہا کہ یہ بتایا وہ پہلے کہ اس شخص نے رات میں کیا کام انجام دیا. کہا کہ ہاں, اہل معرفت ہے نا, ان کی گفتگو مختلف ہوتی ہے. کہا کہ رات میں میرا شوہر ساری رات, یہ رات میں یہ انہوں نے اس رات میں انہوں نے عبادت کی اور خوف خدا سے گریہ کرتے رہے. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ انسان خوف الہی سے گریہ کرے. وہ آنکھ جو کہ اس دنیا میں خوف خدا سے روتی ہوگی وہ اس جہان میں گریہ نہیں ہوگی, وہ آنکھ جس دن ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی. اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اور مجلس اپنے اختتام کو آ رہی ہے. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے
ایک چیز کی قیمت معین نہیں کی. بالفاظ مفہوم پرس کرو اپنے الفاظ میں. فرمایا کہ ایک چیز ایسی کی قیمت اللہ نے معین نہیں کی, اور وہ ہے قطرہ اشک. اگر ہم پس معلوم ہوا مولا کی حدیث کی روشنی میں, اگر حسین ابن علی کے اوپر ہم آنسو بہاتے ہیں تو اس قطرے کی ویلیو ابھی تک اللہ تعالی نے معین نہیں کی, یعنی ہمارے سامنے بیان نہیں کیا گیا اس کی ویلیو. اتنی عظیم, اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے, اس کے ہاں تو سب کچھ معین ہے, مگر ہمارے سامنے اس کی ویلیو کا کوئی تعین نہیں پیش کیا گیا, اس کی کوئی ایویلیویشن نہیں کر سکتا. اتنی عظیم چیز ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہانا, یہ ویلیو ہے ہماری جسے ہمیں منتقل کرنا ہے. اس لیے میں بعض لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے مجلس کے مصاحب بھی انگریزی میں پڑھنے دیجئے. میں کہتا ہوں بعض کمیونٹیز میں جا کے, اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض یوتھ جنرلی اسپیکنگ جو یہاں بورن اینڈ ریزڈ ہیں وہ نہیں رو رہے ہوتے, ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے. بعض بچے ہمارے مصائب کی اردو نہیں سمجھتے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بچے بھی جناب علی اصغر پہ ویسے ہی روئیں جیسے ہمارے بزرگ رو رہے ہیں, کیونکہ گریہ بر حسین ہماری اقدار میں سے ہے جس کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنے بچوں تک. بچوں کو بھی اسی طریقے سے رونا چاہیے جس طرح سے بڑے روتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ مولا حسین پہ ہم آنسو بہا رہے ہیں. یہ آنسو کوئی معمولی بات نہیں, اس کی تو ویلیو معین ہی نہیں ہو سکی اس آنسو کی. ہمارے سامنے اس کی ویلیو کا تذکرہ نہیں کیا گیا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کوفے میں خطاب فرما رہے تھے, اور آپ نے اپنے صاحبزاد امام حسن مصطفیٰ سے پوچھا کہ کتنے دن بیٹا, کتنے دن گزر گئے ہیں ماہ رمضان کے؟ کہا 17. پھر آپ نے امام حسین سے پوچھا کہ بیٹا کتنے دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان کے؟ فرمایا 13. پھر مولا نے فرمایا کہ قریب آ گیا ہے وہ دن, 17 رمضان کا وقت تھا, قریب آ گیا ہے وہ دن کہ اشقہ, یعنی جو سب سے زیادہ بالفاظ دی گئے, وہ آخرین کی نسل میں سب سے, یعنی ان شخص سب سے شقی انسان نزدیک آ گیا ہے کہ میرے ریش کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے. یہی ہوا نا مولا کائنات کے ساتھ, اور یہ کہا اس کے بعد مولا نے گریہ شروع کیا. اب جب گریہ شروع کیا تو مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر نہیں, میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کیا ہوگا. چنانچہ امام حسین پہ گریہ کرنا تو سنت رسول ہے, امام حسین پہ گریہ کرنا تو سنت علی ابن ابی طالب ہے, امام حسین پہ گریہ کرنا تو سنت ملائکہ ہے. چنانچہ امام حسین پہ مولا کائنات نے گریہ کیا, اور مولا نے کیا کہا تھا امام حسین سے کہ میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی اور تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے خضاب ہوگی, میری مولا کائنات کی داڑھی محراب میں ہوگی اور امام حسین کی داڑھی کربلا میں ہوگی. اور یقیناً ایسا ہی ہوا. روایت میں یہ فقرہ ہے کہ جب میرے مولا امام حسین نے تیرے سے شوبہ فاخرج السهم من وراء ظهره, تیرے سے شوبہ کو اپنے پسے پشت سے نکالا. آپ نے سنا ہے نا مصائب میں کہ تیرے سے شوبہ کو ہرملا نے مولا کے قلب کا نشانہ بنایا. اب فاخرج السهم من وراء ظهره, روایت کہتی ہے مولا نے اس تیر کو اپنے پسے پشت سے باہر نکالا. فخرج الدم کانہ میزاب, پر نالے کی طرح سے خون بہنا شروع ہوا, پر نالے کی طرح سے خون بہنا شروع ہوا. اب وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین ابن علی پشت فرض پہ نہ ٹھہر سکے. اب جو زمین کربلا پہ آتے ہیں, زمین کربلا پہ آتے ہیں, اب اشقیا قریب آ رہے ہیں, مولا کے قریب آتا ہے ایک شقی شخص, ایک مالک ابن نضرہ الکندی لعنت اللہ علیہ قریب آتا ہے. فضرب الحسین علی رأسہ, مولا کے سر مبارک پہ اپنی تلوار سے حملہ کیا, یہاں تک کہ امتلع الدم, کہ خون سے بھر گیا. یقیناً مولا کی داڑھی ریش مبارک سر کے خون سے خضاب ہوئی, یقیناً خضاب ہوئی. یہاں تک کہ روایت کا عجیب فقرہ ملتا ہے, جب میری شہزادی زینب مولا کے پاس آتی ہے,
کس کس مرحلے میں شہزادی نے مولا کا ساتھ دیا اور کس انداز اور کس جرات کے ساتھ ساتھ دیا. مولا کے جسد اطہر کے پاس آتی ہے اور جسد اطہر, روایت کا یہ فقرہ ہے, شہزادی نے دو مقام پہ بوسا لیا ہے میرے مولا کا. ایک تو بوسا میرے مولا کی گردن کا لیا جب وہ کرتا مانگنے آئے تھے مادر گرامی کا, وہ کرتا مانگنے آئے تھے, اور دوسرا بوسا فقبلت ہو, روایت کہہ رہی ہے جناب زہرا زینب نے بوسا لیا ہے میرے مولا کے قلب کا. ارے سر تو کٹ چکا تھا نا, سر تو اب موجود نہیں تھا, مگر جنازے پہ پہنچ کے شہزادی زینب نے اس مقام کا بوسا لیا کہ جہاں تیرے سے شوبھا لگتا ہے, قلب حسین کا بوسا لیا. عجب بات کہی ہے شہزادی زینب نے, یا محمد پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتی ہے ہذا حسین مرمل بالدماء, یہ حسین ہے جو خون میں گلتا ہے, مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یعنی بدن کے اعضاء قطع کر دیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک شقی نے آ کے امامہ چرا لیا, ایک شقی نے آ کے مولا کا پیراہن چرا لیا, ایک شقی نے آ کے مولا کی انگوشت مبارک کو قطع کر دیا, ایک شقی نے آ کے مولا کے ازار بند کو چرا لیا. آپ جانتے ہیں نا, تو اب شہزادی کیا کہہ رہی ہیں, مہذا حسین مرمل بالدماء, ارے یہ حسین خون میں آغشتہ, مقطع الاعضاء بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, مقطع الاعضاء. کیا کیا شان ہے شہزادی زینب کی, کس انداز سے بیان کیا. پھر کہتی ہے کہ یہ بھی فرماتی ہے کہ قتیل و اولاد البغایا, ارے زانیہ عورتوں کے اولاد کے ہاتھوں قتل ہونے والے, اور یہ بھی شہزادی فرماتی ہے ہذا حسین بالعرا, پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ حسین ہے جو صحرا میں یعنی صحرا میں جنازہ حسین پڑا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ سب کے جنازے لے کے چلے گئے, ارے واحد جنازہ ہے علی و فاطمہ کے لال کا کہ جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہے, یہ حسین کا جنازہ تین روز تک بے گور و کفن پڑا رہا, تین روز تک پڑا رہا, یہاں تک کہ شہزاد آپ کو یہاں تک کہ شہزادی زینب کیا فرما رہی ہے, خاک کربلا پہ یہ جنازہ گویا پڑا ہوا ہے, تشوی علیہ السبا, ارے خاک یعنی احوائج کے اوپر چل رہی ہے. جانے امام حسین کو کتنی مرتبہ رلایا کہ شہید کیا گیا, فرمایا ہے نا حدیث میں انا قتیل العبرا, مجھے میں قتیل کا میں عشق کا قتیل ہوں, یعنی امام حسین کو پتا چلا کہ رلا رلا کے شہید کیا گیا. لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا, ارے مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھ نمناک ہو جائے گی. چنانچہ بعض مقامات پہ یہ ہے کہ میرے مولا بلند آواز سے روئے, بلند آواز سے گریا کیا ہے سید الشہداء نے. ایک تو موقع وہ تھا, ایک تو وہ موقع تھا بلند آواز سے رونے کا جب علی اکبر نے شبیہ پیغمبر نے مولا کے کان میں آ کے اپنی وصیت بیان کی, تو اپنی بہن سے کہا ارے بہن دستور تو یہ ہے کہ باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, آج بیٹے نے باپ کو نصیحت کی ہے, باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے, آج بیٹے نے باپ کو وصیت کی. ایک مرتبہ فرمایا, ایک مرتبہ بکائے عالی بلند آواز کا گریہ نقل کیا ارباب مقاتل نے کہ جب میرے مولا زمین کربلا پہ آئے اور شمر لعین اور اس کے فوجیوں کو دیکھا کہ اہل حرم پہ حملہ ور ہے, ارے مولا سے گوارا نہیں ہوا, فبکا بکا ان عالین بلند آواز سے گریا کیا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. الهي بحق الزهراء وابيها
وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بارلہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام, بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام مومنین کی مشورہ حاجات کو پورا فرما. پائلہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ المیامین یا حسین.